درس حدیث میں شریک ہونے والے حضرات سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل معروف صدقہ رواہ البخاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے. کل معروف صدقہ، کوئی بھی نیک کام بندہ کرتا ہے، چاہے معاملات کی قبیل سے ہو، چاہے اخلاق کی قبیل سے ہو، چاہے عبادات کی قبیل سے ہو، ہر نیک کام صدقہ ہے. اگلی حدیث بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کوئی پودا لگاتا ہے اور پھر اس کا پھل کھایا جاتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر پودا لگاتا ہے، اس پودے سے انسان، چوپائے یا پرندے جو کچھ بھی کھائیں، وہ اس مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ ہوتا ہے. مسلم شریف ہی کی ایک روایت اور ہے، اس میں ہے کہ جو مسلمان پودا لگاتا ہے یا کھیری کرتا ہے، فصل کی کاشت کرتا ہے، اس سے انسان چوپائے یا جو چیز بھی کھائے، وہ اس مسلمان کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اگلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ اس میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہتے ہیں کہ اراد بنو سلمہ ان ينتقلوا قرب المسجد. بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد نبوی کے قریب آ جائیں. بنو سلمہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، مدینے کے رہنے والے لوگ تھے یہ، لیکن مسجد نبوی سے ان کا گھر ذرا دور تھا. یہ چاہتے تھے کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں، بڑا خاندان تھا ان کا، تو سب وہیں منتقل ہونا چاہتے تھے تاکہ مسجد نبوی میں جلد سے جلد نماز کو پہنچ جائیں اور زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزار سکیں، مسجد کا قرب حاصل ہو جائے. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. فقال لهم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا، انہ قد بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد. مجھے یہ اطلاع ملی ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر، اپنا محلہ چھوڑ کر، اس مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو. فقالوا نعم یا رسول اللہ، انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ سنا ہے. قد اردنا ذالک، بے شک ہم نے اس کا ارادہ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب آ جائیں. فقال بنی سلمہ دیارکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، تم اپنی جگہ پر ہی رہو، اپنے گھروں میں ہی رہو. تکتبو آثارکم، تمہارے قدموں کو لکھا جائے گا، یعنی مسجد سے دور تمہارے جو گھر ہیں انہی میں تم مقیم رہو، تمہارے مسجد کی طرف آنے جانے کے لیے اٹھے ہوئے قدموں کو تمہارے نامہ اعمال میں بطور نیکی درج کیا جائے گا. تکتبو آثارکم، آثار کہتے ہیں مطلب آثار قدم، پیروں کے نشان۔ انسان جب چلتا ہے تو فرمایا کہ یہ جو تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں مسجد کے لیے، یہ سب لکھے جائیں گے، ان پر ثواب لکھا جائے گا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ان بکل خطوت درجہ، ایک قدم کے عوض ایک درجہ ملے گا، ایک درجہ بلند ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کسی کا گھر مسجد سے دور ہے تو پریشان نہ ہو، ملال نہ کرے، اس کو مسجد میں ہی آنا چاہیے، اور جس قدر اس کے قدم اٹھیں گے مسجد میں آنے کے لیے اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا، اللہ پاک کا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ اگلی حدیث ہے جو حضرت ابو المنذر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بھی اپنے زمانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابہ میں سے ہیں، قرآن کریم کے بڑے ماہر تھے، صحابہ میں ان کا لقب سید القراء تھا، قاریوں کے سردار، یعنی صحابہ جتنے قاری تھے ان کے بھی سردار۔ بعض حضرات نے ان کے دوسرے القاب بھی لکھے ہیں صحابہ کے زمانے میں، صحابہ میں ان کو گویا سید کا خطاب تھا، سید الصحابہ، سید المعلمین، سید القراء، سید کے معنی آقا، سردار، اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں رہتے ہوئے ہی بیعت ہو گئے تھے، جو انصار کے کچھ لوگ گئے تھے اور بیعت ہوئے تھے، جس میں ایک بیعت عقبۃ اولیٰ ہے، ایک عقبۃ ثانیہ ہے، تو عقبۃ ثانیہ میں یہ بیعت ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں حضرات انصار نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں ہمارے یہاں مدینے میں، ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے، جان مال ہر لحاظ سے، دائیں بائیں ہر طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے، آپ تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بھتیجے ہونے کی حیثیت سے بہت محبت کرتے تھے، وہ خود دیکھنے کے لیے آئے کہ انصار بلانا چاہتے ہیں ان کو ٹٹول تو لوں۔ تو جب انصار نے کہا کہ ہم بلانا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں تشریف لے چلیں، ہم ہر طرح سے آپ کے محافظ رہیں گے، خادم رہیں گے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچ سمجھ لو، ابھی محمد اپنے گھر میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ ہیں، جلدی سے کسی کی ہمت نہیں ہے، ان کا خاندان ہے یہاں پر، بنو ہاشم ہیں، ابھی اگر تم ان کو اپنے ہاں لے آتے ہو تو یاد رکھنا پوری دنیا کی مخالفت اپنے سروں پر لے رہے ہو، پوری دنیا سے تمہیں جنگ کرنی ہے، اگر منظور ہے ان حالات سے مقابلہ کرنا تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ان حضرات نے کہا بالکل منظور ہے، ہر اعتبار سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اسلام کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائیں تو یہ حضور کے ساتھ بہت رہے اور حضور سے بہت کچھ حاصل کیا۔ تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، قرآن کریم بہت عمدہ پڑھتے تھے، بہت اچھا قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ایک موقع پر یہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اور بلایا اور کہا کہ رات جب تم قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، میں نے سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھی طرح سے پڑھتا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے کہ اچھے انداز سے پڑھے, حسن ادا بھی ہو, حسن صوت بھی ہو, اچھی آواز بھی ہو, اچھی ادائیگی بھی ہو, اور دل سے شوق اور ذوق کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے. پھر دل پہ ایک اثر, الگ اثر کرتا ہے قرآن. جب قرآن کریم کو ذوق اور شوق سے پڑھا جائے, اور اگر پڑھتے ہوئے آواز بھی اچھی ہے آپ کی, تو جیسے پڑھنے والوں کو مزہ آتا ہے, سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے. آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات حرم شریف جاتے ہوں گے, وہاں پہ امام حرم جب تلاوت کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اور پڑھیں اور پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں. ایک تو ماحول ماشاءاللہ وہاں کا, پھر امام صاحب جو وہاں کے امام صاحب ہوتے ہیں وہ بھی تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں, اس ماحول میں قرآن کریم پڑھتے ہیں تو بہت ہی عمدہ لگتا ہے. یہاں بھی ہمارے شہر میں بھی جو حضرات قرآن کریم اچھا پڑھتے ہیں ائمہ حضرات, تو بہت سے لوگ دور دور سے آ کر نماز میں شریک ہوتے ہیں, ان کا قرآن کریم سنتے ہیں اور لطف آتا ہے. بعض جگہ مقتدی کہتے ہیں حضرت قرآت ذرا لمبی کرو, آپ چھوٹی قرآت کرتے ہیں, دل چاہتا ہے کہ آپ بس پڑھتے ہی رہیں. یہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر اثر رکھا ہے کہ اس کو حسن صوت کے ساتھ پڑھا جائے, حسن ادا کے ساتھ پڑھا جائے, پوری تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے. اور اگر کوئی بندہ ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ معنی کا خیال کر کے بھی پڑھتا ہے تو سبحان اللہ, نور علی نور. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اچھی قرآت کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا کر سنتے تھے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلات والسلام نے بلایا اور کہا کہ عبید بن کعب یا ابا المنذر, قرآن کریم سناؤ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا قرآن سنوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا, ہاں اللہ سماک, اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے. فرت خوشی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنانا شروع کیا, سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ بقرہ پڑھی, دوسرا پارا, تیسرا پارا, چوتھا پارا, پانچواں پارا, چھٹا پارا شروع کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو. یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ اثر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ پاک سے ہم مخاطب ہیں, اللہ پاک ہم سے مخاطب ہے, ہم اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کو اپنی تلاوت سنا رہے ہیں. اس وقت دل بھر آئے گا, اور جب دل بھر آئے تو اللہ سے دعا بھی مانگ لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جب آپ تلاوت کر رہے ہوں دل بھر جائے, گویا اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے, تو اس وقت بیچ بیچ میں دعائیں بھی مانگتے رہو اللہ پاک سے. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی روایت ہے, یہ صحابہ کے درمیان سید القراء کی حیثیت سے متعارف تھے, مشہور تھے, بہترین قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا ہے تو قرآن کریم کو جو جمع کرنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے, حضرت نے ان کو اس میں خاص طور پر شامل فرمایا ہے. قرآن کریم کہ جہاں جہاں جن کے پاس میں الگ الگ لکھا ہوا تھا, کبھی ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے, کپڑوں پہ لکھا ہوا ہے, پتوں پہ لکھا ہوا ہے, کاغذوں پہ, کاغذ اتنا نہیں تھا, جب جو چیز مل جاتی تھی اسی پہ لکھ لیا کرتے تھے. اب ضرورت تھی کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے, تو اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہی صحابی کا انتخاب فرمایا ہے اور قرآن پاک کو جمع کیا گیا. اس لیے وہ جامع القرآن, یہ جامع آیات القرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہے, لقب ہے. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان قرآن کریم کے ماہر ہونے کی حیثیت سے معروف ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت نے بہت سے صحابہ کو جو حضور کے زمانے میں اچھا مقام رکھتے تھے، خدمت میں آگے رہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی، ان کو جب حضرت نے مختلف جگہ کا گورنر بنایا، عامل بنایا، حاکم بنایا، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ حضرت مجھے بھی آپ کہیں کا حاکم بنا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو المنذر، میں تمہیں دنیا کے ساتھ آلودہ کرنا نہیں چاہتا، اللہ نے تمہیں قرآن کی بہت بڑی نعمت دی ہے، جو نعمت دے رکھی ہے اسی میں لگے رہو اور امت کو قرآن پڑھاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا ہے امت تک پہنچاتے رہو۔ صحابہ کا ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے پڑھنے پڑھانے کو اپنا معمول بنا رکھا تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے، کئی دفعہ شاید ہمارے بیان میں بھی بات آئی کہ صحابہ میں آپس میں اختلافات بھی ہوئے ہیں۔ ایک اختلاف جو ہوا ہے حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خلافت کے مسئلے پہ، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ امت کو پہنچا۔ کیا فائدہ؟ بہت سے صحابہ جن کی صلاحیتیں اب تک صرف جنگوں کی نظر ہو رہی تھیں، جب یہ آپسی اختلافات شروع ہوئے تو انہوں نے اپنی تلواریں توڑ دی اور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا تھا وہ علم انہوں نے دنیا تک پہنچایا۔ تو یہ صحابی رسول حضرت ابو المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی خدمت قرآن میں مشغول رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں ان کا انتقال ہوا، مدینہ ہی میں انتقال ہوا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، انہی سے یہ حدیث مروی ہے۔ ان کی بہت سی حدیثیں ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے۔ حدیث پاک بیان کرنے میں احتیاط بہت کرتے تھے، بہت سارے بڑے بڑے صحابہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان سے بہت کم حدیثیں منقول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ وجہ نہیں کہ حضور کے ساتھ زیادہ نہیں رہے، حضور کی باتیں نہیں سنی، بہت سنی، سب یاد، لیکن ڈرتے تھے، ڈرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوخ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ، کوئی بات آگے پیچھے نہ ہو جائے اور ممادہ ہم اس کی بنیاد پر جہنم کے مستحق بن جائے، جہنم میں چلے جائے، ڈرتے تھے بڑے بڑے صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحیفہ بنایا تھا، ایک کراس، ایک کاپی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 حدیثیں لکھ رکھی تھی، لیکن وفات سے پہلے کہا ان سب کو جلا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے اندر ایسا نہ ہو کوئی لفظ اپنی طرف سے میں نے شامل کر دیا ہو، اس لیے۔ لیکن بہت سے صحابہ ہیں، ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، انہیں پورا اعتماد تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کامل اجازت حاصل تھی اور ایک طرح سے ترغیب بھی تھی، گویا وہ لکھتے تھے باقاعدہ۔ جیسے کہ آگے بھی ایک صحابی آئیں گے، ان کے تعارف میں بتاؤں گا میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا، جو بات حضور کہتے تھے انہیں یاد ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ فرماتے ہیں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منہ، کہ حضور کے زمانے میں ایک شخص تھے اور فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی ان سے زیادہ مسجد سے دور ہو، مطلب جو مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے لوگ، ان کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا۔ لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاۃ، عجیب بات، فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دور ان کا گھر تھا میری معلومات کے مطابق، اس کے باوجود ان کی کوئی نماز فوت نہیں ہوتی تھی، ساری نمازیں مسجد نبوی میں آ کر ادا کرتے تھے، نماز کے جماعت کے ساتھ اس طرح سے پابند تھے۔ آگے فرماتے ہیں، فقیل لہ او فقلت لہ، کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا، یہ کہتے ہیں میں نے ہی ان سے کہا، لو اشتریت حمارا ترکبہ فی الظلمائی و فی الرمضائی. میں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ آپ ایک گدا خرید لیں اور اندھیرے اور گرمی کی شدت میں اس پر سوار ہو کر مسجد آیا کریں تو بہتر ہو. یعنی وہ پیدل ہی آتے تھے, اس کا مطلب دور سے آتے تھے, پیدل آتے تھے اور کوئی نماز ان سے چھوٹتی نہیں تھی, ساری نمازوں میں شریک ہوتے تھے. تو کہا حضرت کوئی گدھا خرید لیں اس پر سوار ہو کر آ جایا کریں, بڑا اچھا ہو آپ کے لیے, بالخصوص فی الظلمائی و فی الرمضائی, یعنی اندھیرے میں, اندھیری کی جو نمازیں ہوتی ہیں خاص طور پہ فجر ہے, مغرب ہے, عشاء, اور پھر رمضان گرمی کی شدت, خاص طور سے دو نمازیں ظہر اور عصر, یہ مراد ہے کہ ان میں آپ کو سہولت ہو, آسانی ہوگی. فقال ما یسرنی ان منزلی الى جنب المسجد. انہوں نے فرمایا کہ مجھے بات پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے نزدیک ہو, برابر میں ہو, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. انی اريد ان يكتب لي ممشايا الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد کی طرف آؤں تو میرا یہ مسجد کی طرف چلنا آنا لکھا جائے, اور جب میں مسجد سے واپس اپنے گھر لوٹوں, اذا رجعت الى اهلي, تو میرے یہ قدم بھی لکھے جائیں, ان پر مجھے ثواب ملے, یہ چاہتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ, اللہ نے سب کچھ تیرے لیے جمع فرما دیا ہے. کیا جمع؟ یعنی جس جو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لکھا جائے, میرا مسجد کے لیے آنا یہ بھی لکھا جائے, اور میرا گھر واپس ہونا یہ بھی لکھا جائے, اس پر مجھے ثواب ملے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے سب کو تیرے لیے جمع کر دیا ہے. یعنی مسجد آنے اور واپس جانے کے لیے اٹھائے جانے والے قدموں پر تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ تجھے وہی سب ملے گا جس کا تو نے گمان کیا, جس کا تو نے گمان کیا. اور حکم ہے اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو. انا عند ظنی عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ سے اچھا ہی گمان رکھنا, تو اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں اچھے ہی فیصلے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ سنا ہوگا کہ اللہ والے جب دعا مانگتے ہیں یا کسی کے حق میں کچھ چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس کو پورا کر دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے, ان کا گمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پاک سے کوئی گمان قائم کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو پورا فرما دیتے ہیں. ہمیں بھی اپنے اللہ سے ایسے ہی اپنے گمانوں کو مضبوط کرنا ہے. انا عند ظنی عبدی بھی. اگلی حدیث, یہ حدیث حضرت ابو محمد عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جن کے بارے میں میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک صحابی ہیں جو حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھتے تھے. انہوں نے باقاعدہ گھر میں ایک کاپی بنا رکھی تھی, نوٹ بک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس میں جا کر لکھ لیا کرتے تھے. شہزادے تھے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, جو قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے, ان کے بیٹے تھے. جس وقت ان کے ابا ایمان لے کر آئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے. یہ یعنی ان کے والد حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں حضرات ایک ساتھ مسلمان ہوئے. حالانکہ جنگ احد میں ان دونوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا. گھوڑ سوار دستے کے یہ لوگ سردار تھے, بالخصوص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چند جان بازوں کو کھڑا کیا تھا, 50 کے قریب صحابہ کو, انہوں نے جب وہ جگہ چھوڑ دی تھی تو انہوں نے میدان جنگ کا نقشہ تاڑ لیا. پسپا ہو رہے تھے لیکن دیکھ لیا ادھر سے گھوم کے آئیں گے, حملہ کریں گے تو مسلمان بیچ میں آ جائیں گے, نقصان پہنچا سکتے ہیں. 200 گھوڑ سوار ان کے ساتھ میں تھے, یہ گھوم کر آئے اور مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں پر. اب مسلمانوں کو پھر سے معلوم ہے آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت صدمہ پہنچا اس جنگ میں. لیکن عجیب بات ہے کہ جو مکے کے ایسے بڑے زبردست شہ سوار ہیں, بہادر ہیں, جان باز ہیں, اور جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو پریشانی بھی ہوئی ہے, اسلام نے ان کے دلوں کو فتح کر لیا. کیا کیا؟ اسلام نے ان کے دلوں کو فتح کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے یہ لوگ متاثر ہوئے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے تمہارے بھائی خالد کا کیا حال ہے. یہ خط لکھتے تھے اپنے بھائی کو کہ تمہارے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے, حضور پوچھتے, تو تعجب کرتے تھے, ارے وہ مجھے پوچھتے, میں نے تو اتنے نقصان پہنچا ہے. ان کے دل میں پھر حضور کی محبت آہستہ آہستہ آنی شروع ہوئی. مکے کے فتح سے پہلے, حدیبیہ کے بعد میں, ان دونوں حضرات کے دل میں اسلام کی محبت آئی اور سوچا بھائی چلو مدینہ چل کے اسلام قبول کر لینا چاہیے. دونوں نکلے اور کسی سے کہے بغیر الگ الگ راستوں سے نکلے. بیچ میں ایک جگہ ملاقات ہوئی, پوچھا تم کہاں جا رہے ہو کہ جہاں تم جا رہے ہو وہیں میں جا رہا ہوں. پھر ساتھ ساتھ چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے. یہ دونوں حضرات جب آ رہے ہیں تو حضور نے کہا دیکھو آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر ڈال دیا ہے. مکے کے جگر کے ٹکڑے تھے یہ لوگ. یہ دونوں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر اسلام قبول کیا. اس میں حضرت عمر جو تھے, حضرت عبداللہ جن کی حدیث ان کے والد محترم, انہوں نے کہا رسول اللہ, جب حضور نے اپنا ہاتھ دیا بیعت کے لیے, انہوں نے کہا اپنا ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے. حضور نے کہا کیا ہوا عمر تمہیں, ما لگا یا عمر, کہا اشتری تو یا رسول اللہ, ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. اب مکے کے بڑے تھے, رئیسوں میں سے تھے, حضور نے سمجھا بھائی پتہ نہیں کیا شرط رکھنا چاہتے. حضور نے کہا اشتری تو مالا, کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا اشتری تو ان یغفر لی, میری شرط یہ ہے کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک صحابی رسول اس سے بڑی کیا شرط رکھ سکتے ہیں جو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے دل سے آئے, خود سے آئے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے, سارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہم سب کے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو انہوں نے کہا ہے رسول اللہ اشتریت ان یغفر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر الا تعلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله, کہ تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, حج پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, توبہ سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر ہاتھ بڑھایا, بیعت ہوئے, حضور کے پاس ہی رہنے لگے. ان کے بیٹے بھی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص, یہ بیٹے حضور کے بہت قریب ہوئے, بہت عبادت گزار. یہ پہلے مسلسل روزے رکھنا چاہتے تھے, حضور نے منع فرمایا, مجھے دیکھو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھتے تھے. پھر 3 دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے, بڑے عبادت گزار. ان صحابہ میں ان کا شمار تھا جو بہت عبادت کرتے, نوجوان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتے تھے, انہی میں سے ایک یہ بھی ہے, یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی, 40 خصلہ اغلاها منیحۃ العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 خصلتیں ایسی ہیں جن میں سے سب سے اعلیٰ کسی کو دودھ والی بکری عاریتن دے دینا ہے. یہ 40 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو شخص بھی ان میں سے کسی خصلت پر، عادت پر، ثواب کی امید پر اور اس خصلت پر جو اجر کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. 40 خصلتیں ہیں. موقع نہیں کسی اور موقع پہ اس میں کچھ خصلتیں انشاءاللہ بیان کروں گا، محدثین نے ان کو جمع کیا ہے. یہاں پہ ایک اہم خصلت کا بیان کیا ہے، ایک اہم خصلت کو بیان کیا گیا ہے. اعلیٰ منیحۃ العز، 40 خصلتیں اگر بندہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور جو اجر کا وعدہ کیا گیا اس پر یقین رکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک خصلت پر بھی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. ایک خصلت جو اس میں اعلیٰ قسم کی، فرمایا منیحۃ العز، کسی کو دودھ والی بکری عاریتن دے دینا. عاریتن مانے مانگے پر دے دینا، دودھ والی، بھائی دودھ نکال لو پھر دے دو. عرب کے اندر یہ بہت رواج تھا، گھروں میں دودھ، بکریاں، بھینس تو تھی نہیں وہاں پہ، بھینس تو پھر عجم کا جانور ہے، یہ وہاں پر دوسری چیز تھی، دودھ کے لیے گائے کا گائے تھی، اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں، بھیڑ بکریاں. تو اگر کسی کو ضرورت ہے عاریتن تو آپ نے اس کو بکری دے دی دودھ والی، بھائی دودھ لے نکال لو، دودھ نکال کر اس نے آپ کو واپس کر دی. دو مطلب اس کے بیان کیے ہیں محدثین نے. ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کو دودھ کی ضرورت ہے، آپ نے پوری بکری ہی دے دی دودھ والی، ارے بھائی جاؤ استعمال کرو اس کو، کتنی دعائیں نکلیں گی اس کے دل سے. اب وہ اس کے بچے روزانہ دودھ نکال لیں پی رہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے پورا مالک تو نہیں بنایا، دودھ کا مالک بنا دیا کسی کو، ایک دفعہ بھی آپ نے دے دی تو آپ نے اس خصلت پر عمل کر لیا. اور اگر بار بار دے رہا ہے تو کتنا اونچا درجہ ہے اس کا. اور کوئی بندہ ایسا ہے جو پوری ہی بکری دے رہا ہے دودھ والی تو اس کا درجہ تو اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ جائے گا. ایک زمانے میں مسلمانوں میں ایسے اعلی اخلاق بہت پائے جاتے تھے، کسی کو کوئی ضرورت ہوئے تو اس کی ضرورت ایسی پوری کر دی کہ ہمیشہ پوری ہوتی رہے، وقتی طور پر نہیں. کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، چلو بھائی آؤ کوئی کاروبار تلاش کرو، میں کاروبار کرا دیتا ہوں، میں کاروبار کرا دیتا ہوں. ایک بڑے مفکر ہیں، انہوں نے ہندوستان کے کچھ وہ لوگ جن سے وہ متاثر ہوئے ان کے حالات لکھے ہیں. ان میں ایک ایسے شخص کا بھی ذکر کیا ہے جو مسلمان نہیں تھے لیکن اس کے اندر کچھ صفات مسلمانوں جیسی تھی، پہلے زمانے کی مثال. خدا نے ان صفات کی بنیاد پر اس کو دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا بنایا. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اس شخص کا، اب ان کے بیٹے سیاست کے اندر بہت بڑے آدمی، ہندوستان کے بڑے لوگوں میں سے ہے جب وہ بھی تھے، اور ایک ریاست کے وہ کئی دفعہ چیف منسٹر بھی بنے. کہ ان کا واقعہ لکھا، ان کا ایک نائی تھا، وہ خود ہندو ہیں غیر مسلم ہیں، نائی مسلمان ہیں، غالباً عبد الحمید نام تھا، خدمت کرتا تھا گھر میں ہی آ کے، نائی مطلب حجام، تو گھر میں ہی آتا تھا وہ، ان کی صفائی وفائی کرتا تھا، بال بال بناتا تھا. ایک دفعہ ان کو ضرورت پیش آئی تو حجام نے کہلوا دیا میں ناراض ہوں بابو جی سے، میں ناراض ہوں. تو انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ ہم ناراضگی دور کر لیں گے مگر آ جاؤ، مجھے سفر پہ جانا ہے، کابینہ کی میٹنگ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، ناراضگی بتاؤ ہم دور کریں گے. تو وہ آ گیا تو کہنے لگے بھائی بتاؤ کیا ناراض، کیوں ناراض ہو، کیا وجہ ہے، ناز دکھا رہا ہے، صاحب پہ اپنے، کہ صاحب سب لوگ مجھے بولتے ہیں اتنے دن سے تو بابو جی کی خدمت کر رہا ہے، اب تک تجھے کچھ دیا، ایک دکان بھی نہیں بنوائی تیرے لیے؟ تو اس نے کہ کہاں چاہیے دکان تمہیں؟ تو اس نے لکھنؤ شہر کا جو سب سے مہنگا ایریا ہے، جیسے بنگلور میں کمرشل اسٹریٹ ہے، بریگیڈ روڈ ہے، ایسے جو وہاں کا سب سے مہنگا ایریا ہے اس کا نام لیا، مجھے وہاں دکان دلوا دو۔ انہوں نے فوراً آدمی کو بھیجا، بھائی دیکھو معلوم کرو دکان خالی، کوئی دکان خالی نہیں تھی۔ تو میونسپل کارپوریشن کا ایک دفتر تھا، آفس تھا، اسے اس کے لیے خالی کرایا اور اپنے ذاتی پیسوں سے اس کے لیے دکان کھلوائی۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن یہ صفات کس کی ہے؟ یہ وہ صفات ہے جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ اب وہ اس کے بچے ہمیشہ دعا دیتے رہیں گے، اسی طرح ہم بھی اگر کسی کے کام آ جائیں، ہم بھی کسی کے کام آ جائیں، تو جب تک وہ اس کے بچے ہماری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہمیں دعائیں ملتی رہیں گی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بڑے ہوئے بہت سے خاندانوں پر وقف علی الاولاد مکان کیے ہیں، مکان کر دیا بھئی تم اور تمہاری اولاد پر وقف ہے، جب تک وہ رہ رہے ہیں، ان کے بچے رہ رہے ہیں، اب تک بھی رہ رہے ہیں، وہ بس ان کو ثواب پہنچ رہا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین۔